الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. آمنت بالله صدق الله العظيم. اے لوگو, بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے, اور ہم نے تمہاری قومیں بنائی اور تمہارے قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. بے شک اللہ جاننے والا ہے, خبر رکھنے والا ہے. اے لوگو, بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے, اور ہم نے تمہاری قومیں بنائی اور قبائل بنائے تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہو. بے شک اللہ جاننے والا ہے, خبر رکھنے والا ہے. یہ ہے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی, اور یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 ہے. اور جیسا کہ آپ سورۃ الحجرات کی پچھلی آیات کے درس میں سن چکے ہیں اور دیکھ چکے ہیں کہ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اسلامی معاشرے کی جو اہم چیزیں ہیں اور اہم احکام ہیں اسلامی معاشرے سے متعلق, جو اہم احکام ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں ذکر کیے ہیں. تو یہ جو احکام آ رہے تھے ان میں سے فرمائے ہیں. پہلی بار اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ارشاد فرمائی کہ اے لوگو, ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے, یعنی تم سب کی تخلیق جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی ہے, یعنی جتنے بھی انسان ہیں سارے کے سارے بنو آدم ہیں, اور حد آدم اور حد حوا علیہ السلام کی اولاد ہے, چاہے وہ کالے ہوں, گورے ہوں, سرخ ہوں, لمبے ہوں, چوڑے ہوں, افریقن ہوں, ایشین ہوں, یورپین ہوں, یا جو بھی ہوں, اس روح زمین پر جتنے انسان آباد ہیں اور رہے ہیں اور آئندہ آئیں گے, وہ سب کے سب ایک مرد اور ایک عورت, ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہیں. اور وہ باپ حضرت آدم علیہ السلام, اور وہ ماں جو ہے وہ حضرت حوا علیہ السلام, جیسا کہ سب حضرات جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلے تو یہ حقیقت یاد دلائی کہ اے لوگوں، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے، اور اسی کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا کہ الناس کلہم بنو آدم، کہ جتنے بھی انسان ہیں وہ سارے کے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یعنی ان کی اولاد ہیں. وہ آدم من تراب، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا مٹی سے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا مٹی سے، اور مختلف علاقوں کی اور مختلف طرح کی مٹی جمع کی گئی تھی، اور اسی لیے اس کے اندر ہر طرح کے رنگ کے لوگ آ رہے ہیں، ہر طرح طرح کے مزاج، مذاق، نسل کے اور فرق آ رہے ہیں. اس لیے کہتے آدم علیہ السلام کو جس مٹی سے پیدا کیا گیا تھا وہ تمام زمین کے تمام اجزاء کیا خلاصہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ در حقیقت قرآن ہی کی تفسیر ہے. تو آپ نے فرمایا الناس کلہم بنو آدم، لوگ جتنے ہیں وہ سارے کے سارے بنو آدم ہیں. وہ آدم من تراب، اور آدم علیہ السلام جو ہیں وہ مٹی سے پیدا کیے گئے. تو تم سب لوگ جتنے بھی ہو سارے کے سارے ایک باپ ایک ماں کی اولاد ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ حقیقت سب سے پہلے ارشاد فرمائی کہ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل، اور ہم نے تمہاری قومیں بنائی ہیں اور قبائل بنائے ہیں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جب پھیلی تو مختلف علاقوں میں گئی، مختلف خطوں میں آباد ہوئی، اور جس خطے میں وہ گئی اسی کے مطابق اس کا رنگ، اس کی نسل یہ ہو جاتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جناب یہاں کا ایک آدمی ہے، یہاں اس نے 30-40 سال گزارے، اس کے بعد یہاں سے وہ چلا گیا کسی دوسرے علاقے میں، جب وہ وہاں 20-25 سال گزار کر آتا ہے تو وہیں کی جو ایک خاص شکل اور حیات اور جناب نقوش ہے اس کے اندر آنے لگتے ہیں. حالانکہ پیدا یہاں ہوا تھا، رہا یہاں تھا، لیکن جب دوسرے علاقے میں گیا اور وہاں کافی عرصہ رہا تو جب آئے گا تو ہم کہیں گے کہ یہاں کا نہیں لگتا، یہ کہ باہر سے آیا ہوا لگتا ہے. اب یہ کیا ہے کہ اس علاقے میں وہ رہا تو اس علاقے کے جو جناب اثرات تھے وہ غیر محسوس طریقے پر اس پہ منعکس ہوتے رہے، اس کے چہرے کے نقوش، اس کی عادات، اخلاق، ادوار، یہ سب کی سب چیزیں اس کے اندر آتی رہیں. تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ پھیلتی چلی گئی اور زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہوئی. تو ان خطوں میں آباد ہونے کی وجہ سے قومیں وجود میں آئیں، پھر قوم کے نیچے قبیلے وجود میں آئے، اور آپ جانتے ہیں کہ قبیلے کے اندر پھر خاندان ہوتے ہیں، خاندان کے اندر پھر قبہ ہوتا ہے، ایک قبہ ہوتا ہے، کئی قبے جمع ہوتے ہیں وہ خاندان بن جاتا ہے، پھر کئی خاندان جب جمع ہوتے ہیں ایک قبیلہ بن جاتا ہے، اور جب کئی قبیلے جمع ہو جاتے ہیں تو قوم بن جاتی ہے. جیسے عرب ایک قوم ہے، پھر اس کے اندر بہت سارے قبائل ہیں، پھر ان قبیلوں کے اندر بہت سارے خاندان ہیں، اور خاندانوں کے اندر پھر بہت سارے کنبے ہوتے ہیں. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور جناب کنبے جو ہیں وہ ٹوٹتے رہتے ہیں، خاندانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، خاندان ٹوٹتے ہیں، قبیلوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. لیکن یہ سب کے سب انسان، چاہے کسی بھی قوم سے، کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی نسل سے تعلق رکھتے ہوں، یہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. یعنی ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے کی حقیقت ہمیں یاد دلائی کہ یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى. اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل, اور ہم نے تمہاری قومیں بنائی ہیں اور قبائل بنائے ہیں. لتعارفوا, تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو, تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے حکمت ارشاد فرما دی کہ اللہ تعالی نے یہ جو مختلف علاقوں میں لوگ آباد ہوئے, ان کی قومیں بنی, ان کے قبائل بنے, تو ان میں وہ سب کے سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. اور ان قوموں, قبائل اور خاندانوں کا فائدہ یہ ہے کہ اسے تعارف حاصل ہوتا ہے کہ بھائی یہ فلاں قبیلے کا ہے, یہ عرب ہے, یہ عجم ہے, اور جناب پہچاننا آسان ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ یہ جو قبیلے ہیں, خاندان ہیں, اقوام ہیں, قومیں ہیں, یہ ان کا اصل مقصد جو ہے وہ ایک دوسرے کو پہچاننا ہے. اور اسی کی تفصیل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جملے ارشاد فرمائے جو حجت الوداع میں خطبے میں وارد ہوتے ہیں کہ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی, کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے الا بالتقوی, ہم اگر تقوی کے ساتھ, جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے اور گناہوں سے بچنے والا ہے اسی کو فضیلت حاصل ہے. اب بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی اسود, کہ کوئی گورا سرخ رنگ کا ہے, دوسرا کالے رنگ کا ہے, تو جو سرخ گورے رنگ کا ہے اس کو کالے رنگ والے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. سب کے سب انسان ہیں, سب کے بنیادی حقوق ایک جیسے ہیں, کسی کو دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ علاقوں میں فرق ہوتا ہے, قوموں میں فرق ہوتا ہے, نسلوں میں فرق ہوتا ہے, ہر علاقے کے, جیسے ابھی ہم نے عرض کیا کہ ہر علاقے کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں, تو اس کی وجہ سے عادات, اخلاق, اطوار, صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ساری قومیں یا سارے قبائل جو ہیں وہ ایک ہی جیسی صلاحیت کے ہوں. صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں, بعض قومیں لڑنے والی ہوتی ہیں, بعض قومیں لڑنے والی نہیں ہوتی, بعض علاقے کے جو لوگ ہیں ان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے, بعض دوسرے علاقے کے لوگوں میں کچھ اور صلاحیت ہوتی ہے, بعض علاقے کے تیسرے علاقے کے لوگوں میں کچھ اور صلاحیت ہوتی ہے. تو علاقے علاقے میں, قوم قوم میں, قبیلے قبیلے میں فرق ہوتا ہے صلاحیتوں کے اندر. اور یہ صلاحیتوں کا فرق اپنی جگہ مسلم ہے, مگر ان صلاحیتوں کے فرق کی وجہ سے آپ دوسری قوم یا دوسرے قبیلے کے لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتے. اس کی تفسیر کا شان نزول یہ ہے جو حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ عنہ نے بھی ذکر کیا, تمام مفسرین نے ذکر کیا. کیا شان نزول ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر تشریف لے گئے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا, تو آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ, حبشہ کے رہنے والے تھے اور کالے رنگ کے تھے, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم بیت اللہ کے اوپر چڑھ کر اذان دو. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دی. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ سب سے بڑا ہے, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, حلال تھی. اب جو قبیل قریش کے لوگ تھے تو ان کو جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے یا ابھی ابھی ایک دو روز پہلے مسلمان ہوئے تھے تو ان کو یہ بات بڑی ناگوار سی محسوس ہوئی کہ یہ حبشے کا رہنے والا اور جناب بیت اللہ کے اوپر اذان دے رہا ہے. اور گزشتہ درس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے قبیلہ قریش کو فوقیت عطا فرمائی تھی یا نہیں عطا فرمائی تھی. قبیلہ قریش کی بڑی صلاحیت ہے, قبیلہ قریش کی فضیلت ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش کے, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضی اور بنو امیہ, بنو عباس جتنے ہیں سارے کے سارے قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے الائمت من قریش, کے جو امام ہوں گے اور قائد ہوں گے وہ قریش کے لوگ ہوں گے. تو قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ صلاحیت عطا فرمائی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قریش کا کوئی آدمی دوسرے آدمی کو حقیر سمجھے. جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے اذان دی تو وہاں قبیلہ قریش کے جو لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان میں سے ایک آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا اور اس کو یہ دن دیکھنا نصیب نہیں ہوا. کیسا دن ہے کہ جناب ایک کالا آدمی جو ہے وہ اذان دے رہا ہے. ایک نے تو یہ کہا, اور ایک اور صاحب تھے حارث ابن ہشام, تو انہوں نے یہ کہا جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے لیکن اس وقت میں مسلمان نہیں تھے, تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کپڑے کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملا تھا. اتنا سا جملہ گیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کالے کپڑے کے علاوہ کوئی آدمی نہیں ملا تھا کہ اس کو اذان دینے کے لیے متعین کیا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو قبیلہ قریش کے قائد تھے اور جنہوں نے کئی جنگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑی لیکن وہ فتح مکہ سے ذرا پہلے مسلمان ہو گئے تھے, وہ بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے کہا میں اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالوں گا کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ کوئی جملہ میری زبان سے نکلا آسمان والا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دے گا. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی زبان سے کوئی جملہ نہیں نکالوں گا. اب جب یہ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا ہوا کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا, اس کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوا, ایک صاحب نے اتنا سب جملہ کہہ دیا کہ اس کالے کبے کے علاوہ کیا کوئی آدمی نہیں ملا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں وحی کے ذریعے سے بتلا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بلایا اور پھر یہ آیت پڑھ کر سنائی, اور یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا, اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے, وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, اور ہم نے تمہاری قومیں بنائی ہیں اور تمہارے قبائل بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. تو بتلا دیا کہ اب جو فضیلت کا معیار ہے وہ نسب نہیں ہے بلکہ فضیلت کا معیار تقویٰ ہے کہ کون زیادہ گناہوں سے بچتا ہے. جو زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے وہی اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے. چنانچہ اگلی آیت میں, آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی ہو. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ان اللہ علیم خبیر, کہ بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے خبر رکھنے والا ہے. تو اس آیت میں کے پہلے حصے میں عصبیت کی جڑ کاٹ دی گئی. اس آیت کے پہلے حصے میں جب یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اے لوگوں تم سب ایک باپ اور ایک ماں کی اولاد ہو اور ہم نے جو تمہاری قومیں اور قبائل بنائے ہیں اس تعارف کے لیے بنائے. ٹھیک ہے تمہاری صلاحیتیں مختلف ہیں لیکن صلاحیتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے یا کسی خاص قبیلے اور قوم کے ہونے میں سے ہونے کی وجہ سے تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو, اس کی کوئی اجازت نہیں ہے. اگر تمہارا تعلق قبیلے قریش سے ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم حبشے کے کسی آدمی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھو. چنانچہ یہی اعلان بعد میں ایک دو سال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع میں کیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی, کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی. اور یہاں یہ بات میں کہہ بھی رہا ہوں اور آپ کو بھی دوبارہ سمجھنی چاہیے کہ صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ قبائل میں فرق ہوتا ہے, قبیلہ قریش اور دوسرے قبائل عام طور سے برابر نہیں ہیں, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریفہ کے اندر قبائل کی صلاحیت کا ذکر کیا ہے کہ یہ قبیلہ سب سے بہتر ہے, پھر یہ قبیلہ ہے, پھر یہ قبیلہ ہے, پھر یہ قبیلہ ہے, آپ نے ان کے درجات ذکر کیے. اور ایک عجیب حدیث شریف ہے اور حکمت کی بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر حکمت کی بات کون کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس معادن کا معادن الذهب والفضہ, لوگ جو ہیں وہ کانے ہیں جس طرح سونے کی کان ہوتی ہے اور چاندی کی کان ہوتی ہے. یعنی یہ جو انسان ہے یا قبائل ہیں یا قومیں ہیں یہ کانوں کی طرح ہیں, کہیں سونے کی کان, کہیں سب کے سرخ ہیں, کہیں پلاٹینم ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں کچھ ہے, طرح طرح کی کانیں ہیں. کیا ان میں سے کوئی کان بیکار ہے؟ کوئی کان بیکار نہیں, کوئی کان جو ہے وہ بیکار نہیں ہے. یہ مختلف صلاحیتیں ہیں, ان سب سے مل کر معاشرہ وجود میں آتا ہے. جیسے زندگی دنیا کے اندر مختلف طریقوں کے کانے ہیں اور ان میں سے کہیں سے سونا نکل رہا ہے, کہیں سے چاندی نکل رہی ہے, کہیں سے پٹرول نکل رہا ہے, کہیں سے پلاٹینم نکل رہا ہے, کہیں سے لوہا نکل رہا ہے. بسا اوقات ایک دھات زیادہ قیمتی ہوتی ہے, کچھ کام نہیں آتی, دوسری دھات سستی ہوتی ہے مگر بہت کام آتی ہے. مثال آپ دیکھ لیجئے, جیسے سونا ہے, سونا جو ہے وہ بڑی قیمتی دھات سمجھی جاتی ہے لیکن آپ کے کس کام آئے گی؟ اس کے برخلاف جو لوہا ہے تو لوہا قیمتی ہوتا ہے, سونا زیادہ قیمتی ہے. ہر شخص یہی کہے گا کہ بھائی سونا زیادہ قیمتی ہے اور لوہا تو اتنا قیمتی نہیں ہوتا, یہ کھلی آنکھوں کی حقیقت ہے. اور لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قرآن نے سب باتیں کہہ دی ہیں. قرآن نے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ, کہ ہم نے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے کتابیں نازل کی, اور آگے فرمایا أَنزَلْنَا الْحَدِيدَ, ہم نے لوہے کو نازل کیا, ہم نے لوہے کو نازل کیا یعنی نازل کر کے ہم نے کانوں کے اندر اس کو محفوظ کر دیا. فیہ بأسٌ شدید, اس لوہے کے اندر بڑی زبردست طاقت ہے. ومنافع للناس, اور لوہے کے اندر لوگوں کے لیے بڑے منافع. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس لوہے کے اندر لوگوں کے لیے, لوہے کے اندر لوگوں کے لیے بڑے منافع. اور آپ چل رہی ہے اس سونے پہ چل رہی ہے یا لوہے پہ چل رہی ہے؟ لوہے پہ چل رہی ہے. جتنے اس وقت ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں, چاہے وہ ٹینک کی شکل میں ہو, چاہے جناب کسی بھی شکل میں ہو, سب کے سب کس سے بنے ہوئے ہیں؟ لوہے سے بنے ہوئے ہیں. اور دنیا کا جو اکثر نظام ہے وہ کس پہ چل رہا ہے؟ لوہے پر چل رہا ہے. لوہا زیادہ نافع ہے یا سونا زیادہ نافع ہے؟ قرآن سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ لوہا زیادہ نافع ہے لیکن قیمت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سونا زیادہ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقائق ہمیں بتائے اور یہ عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ, لوگ مختلف قسم کی کانیں ہیں, کمعادن الذهب والفضہ, جیسے سونے اور چاندی کی کان. ٹھیک ہے سونا ہے چاندی ہے, لیکن کسی کان کو دوسرے کے اوپر ایسی فضیلت نہیں ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھا جائے. بسا اوقات جس کو حقیر سمجھا جا رہا ہوتا ہے یا جو کم قیمت ہوتا ہے اس کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے, وہ زیادہ مفید ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے قبائل ہے, قبائل کی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے اور ہر قبیلے کے اور ہر قوم کے مزاج میں صلاحیتوں میں اللہ تعالیٰ استعداد میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اچھے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو مگر برباد ہو جائے اور ہلکے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو مگر آسمان پہ پہنچ جائے. اور مثال ہم دے چکے ہیں, ابو جہل قبیلے قریش سے تعلق رکھتا تھا, ابو لہب تبت یدا ابی لہب بتب, ابو لہب جو تھا قبیل قریش سے تعلق رکھتا تھا, بلکہ قبیل قریش ہی سے تعلق نہیں رکھتا تھا بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا قریش. لیکن آیت نازل ہو رہی ہے, تبت یدا ابی لہب بتب ما اغنا عنہ ماله وما کسب سیصلا نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدھا حبل من مسد. تو قبیل قریش میں تو ابو لہب بھی ہے, قبیل قریش کے اندر تو ابو جہل بھی ہے, قبیل قریش کے اندر تو امیہ ابن خلف بھی تھا, قبیل قریش کے اندر تو عقبہ ابن ابی معیط بھی تھا, اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ قبیل قریش سے تعلق نہیں رکھتے تھے. لیکن ابو لہب کہاں اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کہاں, ابو جہل کہاں اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو فارس سے ایران سے آئے تھے وہ کہاں. معلوم ہوا کہ یہ جو قبائل کی صلاحیت ہے یہ اس وقت صلاحیت ہے جب خیر میں استعمال ہو, لیکن جب وہ خیر میں استعمال نہ ہو شر میں استعمال ہو تو پھر وہی سب سے زیادہ بری ہو جاتی ہے. اور ایک مثل مشہور ہے کہ جو چیز جتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے جب وہ خراب ہوتی ہے تو اتنی ہی زیادہ خراب ہوتی ہے. اگر روٹی بھی سڑے اور قورمہ بھی سڑے, روٹی زیادہ مزیدار ہوتی ہے قورمہ زیادہ مزیدار ہوتا ہے, ظاہر قورمہ زیادہ مزیدار ہے, گوشت ہے بڑا بنا ہوا بڑا خوشبو بھی مہکتی ہے, لیکن جب سڑے گا تو روٹی سے بدبو نہیں آئے گی قورمے سے بدبو آئے گی. وہ زیادہ اچھا تھا جب خراب ہوگا تو برا بھی سب سے زیادہ وہی ہوگا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ عالم جو ہے خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے, عالم جب خراب ہوتا ہے تو وہ سب سے بدترین ہوتا ہے. وجہ یہ کہ وہ سب سے بہترین ہے اور جب وہ خراب ہوگا تو پھر سب سے بدترین ہوگا. اور اسی لیے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں بہترین جو ہیں وہ بہترین علماء ہیں اور لوگوں میں جو بدترین ہیں وہ بدترین علماء ہیں. چیز جب اچھی ہوتی ہے جب بگڑتی ہے تو پھر وہ خراب بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. بالکل اسی طریقے سے قبیلہ قریش کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اتنی بڑی صلاحیت اتنی بڑی استعداد عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین ان میں سے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الائمت من قریش, لیکن اسی کے کچھ افراد جب بگڑے تو بگڑنے کی وجہ سے وہ بدترین افراد میں شمار ہو گئے, ابو جہل ابو لہب, اور آیات نازل ہو گئیں تبت یدا ابی لہب وتب. معلوم ہوا کہ صرف نسب کام نہیں دیتا, معلوم ہوا کہ صرف کسی خاص قبیلے سے تعلق رکھنا کام نہیں دیتا, بلکہ یہ ضروری ہے کہ اگر آپ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کو صحیح جگہ میں استعمال کریں. اگر خدا نخواستہ آپ نے اپنی صلاحیتوں کو غلط جگہ میں استعمال کیا تو اچھے قبیلے سے تعلق رکھنے کے باوجود آپ بدترین آدمی ہو سکتے ہیں. اعوذ باللہ من ذلک. اس حقیقت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہاری قومیں بنائی ہیں اور تمہارے قبائل بنائے ہیں، لتعارفوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچان. تو یہ قبیلہ یا قوم اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ دوسرے کے اوپر اپنی فوقیت ثابت کریں، بلکہ یہ صرف اس لیے ہے تاکہ آپ کی پہچان ہو. اور اگر اللہ تعالی نے آپ کی قوم کو کچھ صلاحیت عطا کی بھی ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صلاحیت خیر کے اندر استعمال کریں. خیر میں استعمال کریں گے تو اللہ کے ہاں آپ کا درجہ بہت اچھا ہے، اور خدا نخواستہ اسی صلاحیت کو اگر غلط جگہ میں استعمال کیا جائے تو وہی اچھا آدمی بدترین آدمی شمار ہو جاتا ہے. اور اسی سے عصبیت کی جڑ کٹ جاتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ اپنی قوم کی مدد کرے. مدد جو ہے وہ کرنی چاہیے ظالم کی یا مظلوم کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مظلوم کی تو ہم مدد کرتے ہیں مگر ظالم کی کیسے مدد کریں؟ آپ نے فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے ان تمنعه من الظلم، کہ تم اس کو ظلم سے روک دو، یہ مدد. اور یہ جو عصبیت ہوتی ہے یہ بھی اسلام کے اندر بڑا فتنہ بھی ہے اور بڑا گناہ بھی ہے کہ انسان ہر حال میں اپنے قبیلے کی حمایت کرے یا انسان ہر حال میں اپنی قوم کی حمایت کرے، یہ عصبیت کہلاتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس منا من دعا الى عصبیہ، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف بلائے. وليس منا من قاتل على عصبيه، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کے اوپر قتال کرے. وليس منا من مات على عصبيه، اور وہ شخص بھی ہم میں سے نہیں ہے جس کی موت عصبیت پر آئے. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی موت عصبیت پر آئے فمیتته میتۃ الجاہلیہ، اس کی موت جاہلیت کی موت ہے، یعنی کفر والی موت. اللہ بنا میرا. اور یہ بھی ہمارے ملک کے اندر فتنہ پھیلا ہوا ہے کہ اپنی قوم کی مدد کرنی ہے، اپنی زبان والے کی مدد کرنی ہے، اپنی نسل والے کی مدد کرنی ہے، حالانکہ ہر حال میں اپنے قوم کے لوگ کی مدد کرنا یا اپنے قبیلے کی مدد کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور عصبیت. اگر سامنے دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک پٹھان ہے اور دوسرا پنجابی ہے، اب اگر پٹھان جو ہے وہ پٹھان کی مدد کرے اور پنجابی پنجابی کی مدد کرے تو کیا ہے؟ عصبیت ہے. آپ پہلے یہ دیکھیں ان میں سے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے. جو ظالم ہے اس کو روکیں ظلم سے، اور اس سے حق دلوا کر مظلوم کو اس کا حق پہنچائیں. لیکن اگر مہاجر ہر حال میں مہاجر کی مدد کرے، پنجابی ہر حال میں پنجابی کی مدد کرے، پٹھان ہر معاملے میں ہر حال میں پٹھان کی مدد کرے، سرائیکی ہر اس کے سرائیکی ہی کی مدد کرے، تو یہ کیا ہے میرے دوست اور بزرگوں؟ یہ عصبیت. ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم اور ان کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے ایک جہاد کے اندر، تو وہاں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کی پشت پر ہاتھ مار دیا اور ناگوار ہوا اور آپس میں تلخ کلامی ہوئی. تلخ کلامی ہونے کے بعد بات بڑھ گئی. جب بات بڑھ گئی تو وہ جنہوں نے ہاتھ مارا تھا وہ مہاجرین میں سے تھے، اور جس جو ہاتھ بڑا تھا وہ انصار میں سے تھے, تو انہوں نے کہا یا للانصار, انہوں نے کہا یا للمہاجرین, اے انصار والے آ جاؤ, اے مہاجرین تم آ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی آپ باہر نکل آئے, اپنے پر آپ نے فرمایا کہ ما بال هذا دعوى جاہلیہ, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کفر کی باتیں کیا ہو رہی ہیں, یہ کفر کی باتیں کیا ہو رہی ہیں, کیا مطلب ہے کہ مہاجر ہر حال میں مہاجر کا ساتھ دے اور انصاری ہر حال میں انصاری کا ساتھ دے, یہ تو کفر والی بات ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت احادیث کی ارشاد فرمائی ہے جو احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے. اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ تعالی نے جب ہمیں دین سے وابستہ فرمایا ہے تو دین میں پورا پورا داخل ہونا چاہیے. قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا بالسلم کافة, اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو عصبیت کا اگر خیال کیا جائے گا اور عصبیت کی طرف دعوت کی جائے گی یا عصبیت کی بنا پر فیصلے کیے جائیں گے, تو یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے بلکہ یہ طریقہ کفر کا طریقہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. اس عصبیت سے بچانے کے لیے یہ آیات نازل ہوئی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى, اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد سے اور ایک عورت سے, وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا, اور ہم نے تمہیں تمہاری قومیں بنائی ہیں اور قبائل بنائے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم اذان دو, چاہے قریش کے لوگوں کو ناگوار ہوتا ہے تو ہوتا رہے, کیونکہ اب مدار نسب پر نہیں ہے, اب مدار قومیت پر نہیں ہے, اب مدار جو ہے وہ تقویٰ پر ہے. اب قرآن مجید کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں تو قومیں صرف دو ہیں, جس کو کہا جاتا ہے دو قومی نظریہ, وہ یہ ہے کہ ایک قوم کافر ہے دوسری قوم مومن ہے. قرآن مجید میں ہے وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, اللہ ہی تو ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا, فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ, تم میں سے کچھ کافر ہیں کچھ مومن ہیں. تو حقیقت میں قومیں صرف دو ہیں, کافر اور مومن. اور حدیث میں آپ نے سنا ہوگا الکفر ملت واحدہ, کفر جو ہے وہ ساری کی ساری ایک ہی ملت ہے, اور مومن جتنے ہیں وہ سب کے سب انما المومنون اخوہ. ابھی کل پرسوں کی حدیث آیت میں گزرا ہے, کل پرسوں کی آیت میں انما المومنون اخوہ, تمام مومنین بھائی بھائی. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے دوسری حقیقت یہ ارشاد فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی ہو. سب سے بہتر کون ہے؟ سوال. مسلمانوں میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں کون ہے؟ جو بہت نمازیں پڑھتا ہوں, یہ بھی ایک جواب ہے. جو بہت روزے رکھتا ہو, یہ بھی ایک جواب ہے. جو بہت زیادہ صدقہ خیرات دیتا ہو, جو بہت زیادہ حج عمرے کرتا ہو, جو بہت زیادہ حج کر جہاد کرتا ہو, جو بہت زیادہ تبلیغ کرتا ہو, جو بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہو, یہ سب نیک لوگ ہیں, یہ سب نیکی کے کام ہیں, یہ سب دین کے شعبے ہیں, نماز روزہ زکوٰۃ حج یا تبلیغ ذکر اللہ وغیرہ وغیرہ, یہ جتنے نیکی کے کام. لیکن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت کس شخص کی ہے؟ اس شخص کی ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہے. سب سے زیادہ عزت اللہ کے ہاں اس شخص کی ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہے. اور یہ حقیقت حالانکہ قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کی گئی ہے, لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں تو وہ بھی اس حقیقت کو سمجھتے نہیں ہیں. اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا. اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اور آپ نے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے بیان میں جو شروع کے بیانات میں یہ بات آئی تھی کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں ڈرنے کو اور بچنے کو. اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچنا یہ ہے تقویٰ. اللہ تعالی سے ڈر کر گناہوں سے بچنا یہ ہے تقویٰ. یہ ہے اصل. اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں, رمضان المبارک کا مہینہ ہے, قرآن مجید کی تلاوت کی ہر مسلمان کو توفیق ہوتی ہے. آپ کوئی بھی سورت پڑھنا شروع کریں, جگہ جگہ متقین, متقون, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, اتقوا اللہ. یعنی ایمان کے بعد اگر کسی چیز کا ہم سے تقاضا ہے تو وہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو گناہوں سے بچو. اللہ سے ڈرو گناہوں سے بچو. اللہ سے ڈرو گناہوں سے بچو. اب یہ سورۃ الحجرات جو ہے یہ ہم نے شروع کی, تو اب اس میں نہ جانے کتنی مرتبہ آ چکا ہے اتقوا اللہ, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو. تو اصل جو دین کے اندر ایمان کے بعد جو اصل چیز ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا. یہی اصل ایمان کامل کی علامت ہے, اور یہی اللہ کے ہاں نیک ہونے کی علامت ہے. نیک وہ شخص ہوتا ہے جو گناہوں سے بچتا ہو. اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ملا کو دین الورا, دین کی بنیاد جو ہے وہ پرہیزگاری, کیا گناہوں سے بچے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا. عرض کیا گیا کہ ایک آدمی وہ ہے جو بہت عبادت کرتا ہے, دوسرا آدمی وہ ہے جو عبادت تو بہت زیادہ نہیں کرتا مگر گناہوں سے بچتا ہے, تو ان میں کون سا آدمی زیادہ بہتر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تعدلوا بالرع, پرہیزگاری کے برابر کوئی چیز نہیں. اور ایک قول کے مطابق لا تعدل بالرع, کہ پرہیزگاری کے برابر کسی چیز کو مت سمجھو. اصل جو چیز ہے وہ پرہیزگاری ہے, یعنی آدمی گناہوں سے بچے. تعجد بھی چل رہی ہے, ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی رشوت بھی چل رہی ہے, عمرہ بھی چل رہا ہے مگر جھوٹ اور فریب بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے نیکی کبھی کام ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ گناہ بھی ہو رہا ہے. داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے مگر اس سے لوگوں کو دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نیکی کبھی کام ہے مگر ساتھ ساتھ گناہ کا بھی کام ہو رہا ہے. اب آخرت میں دیکھا جائے گا کہ بھائی نیکی کا کام زیادہ ہے یا برائیاں زیادہ کی ہیں. خلطوا عملا صالحا واخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. لیکن جو اصل چیز ہے اس سے ہم لوگ غافل ہیں, اور وہ یہ ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے یعنی گناہوں سے بچے. اور یہ عجیب چیز ہے کہ گناہوں سے بچنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا, کچھ نہیں کرنا پڑتا. اگر آپ نماز پڑھیں تو آپ کو نفل نماز پڑھیں تو نفل نماز پڑھنے کے لیے آپ کو وضو بھی کرنی پڑے گی اور کپڑے بھی صاف ستھرے کرنے پڑیں گے, قبلے کی طرف کھڑے ہو کر بیٹھ کر سب کچھ کرنا پڑے گا. لیکن تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں کچھ نہیں کرنا پڑتا. سب سے زیادہ آسان تقویٰ ہے اور سب سے زیادہ مشکل بھی تقویٰ ہی ہے. آپ جانتے ہیں اور کئی بیانات میں آپ نے سن لیا ہوگا اپنے اکابر سے, ہمارے اکابر سے, کہ روزے کا مقصد کیا ہے. اے ایمان والو, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی ہو جاؤ. یہ روزہ ہمیں تقوی سکھاتا ہے. روزہ میں کیا کرنا ہے؟ روزہ میں کیا کرنا, کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. روزہ نام ہے کھانا نہیں, پینا نہیں, جنسی تعلقات نہیں, بس روزہ ہو گیا. کھانا نہیں, پینا نہیں, جن سے تعلقات نہیں، خود روزہ ہو گیا، روزے میں کچھ نہیں کرنا، نہ قبلے کی طرف رخ کرنا ہے روزے میں، نہ جناب کپڑوں کا پاک صاف ہونا، تو کوئی آدمی جو ہے وہ سارا دن ہی سوتا رہے، خدا نخواستہ اللہ پناہ میں رکھے، نماز بھی نہ پڑھے، روزہ پھر بھی ہو جائے گا اس کا، نماز چھوڑنے کا تو گناہ ہوگا اور فاسق ہوگا اور روزے کی برکات اس کی تقریبا ختم ہو جائیں گی، لیکن روزہ پھر بھی ہو جائے گا. روزہ نام ہے نہ کرنے کا، اور روزہ نہ کرنے کا چونکہ نام ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد تقویٰ ہے، تاکہ تم لوگوں کو متقی بنایا جائے. اس لیے اصل جو چیز ہے وہ ہے گناہوں سے بچنا، کہ انسان گناہ نہ کرے. اور جب انسان اس بات کی کوشش کرے گا کہ میں کوئی گناہ مجھ سے نہ ہو، تو ظاہر ہے وہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، زکات بھی دے گا، حج بھی کرے گا، کیونکہ ان میں سے کوئی چیز بھی چھوڑے گا تو وہ فاسق اور گناہگار ہے. لیکن ساتھ ساتھ اس کو سب گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، غیبت بھی چھوڑنی پڑے گی، تانا دینا بھی چھوڑنا پڑے گا، عصبیت بھی چھوڑنی پڑے گی. وہی ساری باتیں جو سورۃ الحجرات کے اندر ذکر کی گئی ہیں وہ سب چھوڑنی پڑیں گی، تب کہیں جا کر آدمی متقی ہوتا ہے. تو تقوی آسان بھی ہے اور مشکل بھی ہے، آسانی سے اعتبار سے اس میں کچھ کرنا نہیں پڑتا، بلکہ اس میں چھوڑنا پڑتا ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ. ایک آدمی فرض نماز پڑھتا ہے، فرض روزہ رکھتا ہے، فرض زکات دیتا ہے، ایک مرتبہ اس نے زندگی میں حج کر لیا، لیکن سارا دن اس کو یہ ہے مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے، اللہ کا کوئی حق ضائع نہ ہو جائے، بندوں کا کوئی حق ضائع نہ ہو جائے، اللہ کا حق ضائع نہ ہو جائے، بندوں کا حق ضائع نہ ہو جائے، اللہ کا حق ضائع نہ ہو جائے، بندوں کا حق ضائع. اسی اس میں ہے بس. دیکھنے میں جناب کوئی زیادہ عبادت بھی نہیں کر رہا، لیکن یہ آدمی متقی ہے، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے. اسی کو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو زیادہ متقی ہو. آگے آخر میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے. اشارہ کر دیا کہ کون زیادہ متقی ہے، اس کا آپ لوگ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو اللہ جانتا ہے اور خبر رکھتا ہے کہ کون زیادہ متقی ہے. دیکھیے نماز کوئی آدمی زیادہ پڑھے، بہت ساری نمازیں آپ دیکھیں یا آپ کہیں گے یار یہ آدمی ماشاءاللہ بہت نماز ہے، اللہ تعالیٰ سے خوش رکھ کے دیکھ کے خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ نمازیں بہت پڑھتا ہے. روزہ کسی کا آپ دیکھ ماشاءاللہ یہ روزے سے رہتا ہے اکثر، ماشاءاللہ یہ آدمی حج بہت کرتا ہے، ماشاءاللہ یہ عمرے بہت کرتا ہے، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جو نظر نہیں آتی، اس لیے کہ تقوی جو ہے وہ تو نہ کرنے کا نام ہے. اب ہم میں یہاں اتنے سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں کون زیادہ متقی ہے، کوئی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اس کا فیصلہ صرف ایک ذات کرتی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اور اسی کو سورۃ النجم میں فرمایا گیا کہ وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو، اپنے آپ کو نیک قرار مت دو، اپنا تزکیہ مت کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ قرار مت دو. ہوا اعلم بمن اتقا، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. عجیب آئے لا تزکو انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کون متقی ہے. اس لیے یہ فیصلہ کرنا کہ ہم میں سے کون زیادہ نیک ہے، کوئی ہے ہو ہی نہیں سکتا، کوئی انسان یہاں فیصلہ نہیں کر سکتا. ہم ظاہر میں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی میں زیادہ اچھا معلوم ہوتا ہے، نیک معلوم ہوتا ہے، اس کی عبادات زیادہ ہیں، ٹھیک ہے عبادات زیادہ ہیں، لیکن متقی جس کا اللہ کے ہاں مقام ہو، اس کا پتہ چلانا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ اس کا جو تقویٰ جو ہے وہ نظر آتا ہی نہیں ہے، اس کا تعلق کرنے سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق تو نہ کرنے سے ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. جو شخص دل میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے اور صبح سے شام تک گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ اصل میں متقی ہے اور وہی اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے. اگر سے دیکھنے میں وہ بیچارہ بالکل سیدھا سادہ عام مسلمان ہی نظر آتا. یہ حقائق ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس چھوٹی سی آیت کے اندر ارشاد فرمائے. ترجمہ ایک مرتبہ پھر سن لیجئے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اے لوگو بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد سے اور ایک عورت سے. وجعلناکم شعوبا و قبائل. اور ہم نے تمہاری قومیں بنائی ہیں اور قبیلے بنائے ہیں. لتعارفوا تاکہ ایک دوسرے کو پہچانو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ شخص ہے جو زیادہ متقی ہے. ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ جاننے والا ہے خبر رکھنے والا. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کی دولت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی فہم نصیب فرمائیے. قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائیے. قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس کو تھامنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارا ایمان ایمان کامل بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما دیجیے. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما دیجیے. گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا ارحم الراحمین یا رب العالمین. اپنی رضا کے مطابق زندگی نصیب ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. ایک بات اور عرض کر دوں کہ قرآن مجید سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے, اس کو بیان کر دینا مناسب ہے, کہ ولی اللہ کسے کہتے ہیں. ایک سوال حل ہونا چاہیے, وہ اللہ کا ولی, ولی اللہ, اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں. اس کا جواب بھی قرآن مجید نے صاف صاف دیا ہے. اور قرآن مجید میں ہے سورۃ الانعام کے اندر, سورۃ الاعراف کے اندر, کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ کے اوپر نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. آگے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. اب ہمارے ذہنوں میں تو پتہ نہیں کیا کچھ تصور ہوگا کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ولی اللہ وہ جو پھونک مارے دوسرا اڑ جائے, یا پھونک مارے تو یہ ہو جائے, یا ہوا میں اڑنے لگے, یا جناب کرامات اس سے ظاہر ہوں. پتہ نہیں ہوتا ہوگا یہ. لیکن قرآن نے جو ہمیں بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں وہ جو ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار, بے شک اولیاء اللہ کے اوپر نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ.
ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. آپ بتائیے کتنی سخت آیت ہے, کتنی صاف اور واضح آیت ہے. دوبارہ سن لیجئے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اولیاء اللہ کے اوپر نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے ہیں. لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں بھی آخرت کی زندگی میں بھی. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. تو صاف صاف اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو ایمان لائے اور تقوی. اب دیکھو ولی اللہ بننے کے لیے کتنا آسان نسخہ, روزانہ 100 نفلیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں, ہر وقت روزے سے رہنے کی بھی ضرورت نہیں. بس یہ ضرورت ہے کہ ہر وقت آدمی اس فکر میں رہے کہ مجھ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا, کوئی گناہ تو نہیں, اللہ کی نافرمانی تو نہیں ہو رہی. بس اگر یہ دھیان ہے ہر وقت میں تو وہ متقی ہے, جو گناہوں سے بچ رہا ہے وہ متقی ہے, اور جو متقی ہے وہ ولی اللہ ہے, اور جو اولیاء اللہ ہیں نہ ان کے اوپر خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے, اور ان کے لیے بشارت ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, پھر آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق سے نوازے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.